مقدسہ میں حدیثاً طوفتاً تعظیماً تقریباً اجلال و ادب کے ساتھ صلاۃ و تبریک پیش کرنے کے بعد معزز و مقدر سامعین کرام، رفیقان ملت، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ کل کے درس میں آپ حضرات نے 200 ہجری تک کے واقعات کا ایک مختصر اور مدلل خاکہ سماعت کیا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ عزیز مزید 50 سال اس میں شامل کیے جائیں گے، اور پہلے بنو عباس کی تاریخ عرب کے اعتبار سے اس کا جائزہ لیا جائے گا، اور اس کے بعد چند بزرگان دین، بڑی اہم شخصیات جن کا وصال ان 50 سال میں ہوا ہے، ان کا ذکر خیر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمارے روزے، ہماری تراوی اور ہماری جملہ ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبول عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ ہارون رشید 193 یا 194 ہجری میں انتقال کر گیا، اس کے بعد طوس کے مقام پر اس کی تدفین ہوئی۔ اس کے دو بیٹے بڑے مشہور ہوئے ہیں، ایک امین الرشید اور ایک مامون الرشید۔ امین الرشید اپنے والد کے بعد مسند خلافت پر آیا، اور 193 ہجری سے لے کر 198 ہجری تک، یہ مختصر سا عرصہ اس نے زیر تصرف میں رکھا، لیکن مامون الرشید نے اپنے بھائی کے پیچھے ایک لشکر بھجوا کر اسے قتل کروا دیا، اور اسے قتل کرانے کے بعد خود وہ مسند خلافت پر اس نے قبضہ کر لیا۔ مامون الرشید 158 ہجری میں بنو عباس کے خلیفہ بنا، اور اس کا یہ دور خلافت تقریباً 218 ہجری تک جاری رہا۔ اس عرصے کے بعد ایک بڑی بھیانک سی بات ہے، مامون الرشید نے تخت کی حوث کے لیے تمام اپنے لوگوں کو وہاں پر بھجوا دیا۔ مامون الرشید کے بڑے بھائی امین الرشید، جس وقت وہ خلیفہ بنا تو اس کی خواہش یہ تھی کہ مامون الرشید کو میں مکمل طور پر حکومت سے دستبردار کر دوں، کیونکہ یہ اپنے والد کے دور میں خراسان کا نگران تھا اور وہاں کا وزیر تھا۔ لیکن جب مامون الرشید کو اپنے بھائی امین الرشید کی بات پتہ چلی تو اس نے اسی قاصد کو خبر لانے کے عوض لالچ دے کر اپنے بھائی کے پیچھے مخبری پر لگا دیا کہ تم اس کی مخبری پر لگا لو اور اس کے ایک ایک راز مجھے پہنچاؤ، اور اس کی کمزوری ہے اس سے مجھے واقف کرتے رہو، میں تمہیں اس سے بہت فائدہ دوں گا۔ اب امین الرشید کی ایک ایک بات مامون الرشید کو وہ قاصد پہنچاتا رہا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ دریا دجلہ کے قریب موقع پا کر عراق کے اندر مامون الرشید نے اپنے بڑے بھائی امین الرشید کو قتل کر دیا۔ اور یہ تاریخ کا بڑا بھیانک واقعہ ہے کہ مامون الرشید اپنے دربار میں بیٹھا تھا، اور اس کے بھائی کے کٹے ہوئے سر کو لا کر اس کے قدموں میں رکھا گیا، اور وہ اٹھا، وضو کی اور 2 رکعت نفل ادا کی، اور خدا کی بارگاہ میں شکر بجا لایا کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اعوذ باللہ۔ تو یہ تاریخ کا ایک بڑا بھیانک واقعہ ہے جو بادشاہی کے تحت یہ کرتے رہے ہیں۔ مامون الرشید، جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ 158 ہجری سے لے کر اس کا دور شروع ہوتا ہے 218 ہجری تک، مامون الرشید کے دور میں یعنی 201 ہجری میں اہل بیت کے ایک شخص محمد بن ابراہیم نے کوفے کے اندر مامون الرشید کے خلاف علم جہاد بلند کیا، اور وہاں پر اہل بیت کے محبین کو جمع کر کے کوفے میں بیت لینا انہوں نے شروع کر دی۔ آل محمد ان کے ہاتھ پر جمع ہونے لگے، محبان اہل بیت محبان آل محمد ان کی طرف رجوع کرنے لگے، اور محمد بن ابراہیم جو آگے چل کر ابن طبا طبا کے نام سے مشہور ہوئے ہیں، تاریخ کے اندر ان کا لقب ابن طبا طبا طوا با حمزہ طبا طبا کے نام سے مشہور ہوئے، لیکن جب گہرائی میں جایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ محمد بن ابراہیم ہے، اور یہ اہل بیت سے تعلق رکھنے والے، بنو عباس کی ظلم و ستم کے مقابلے میں انہوں نے علم جہاد بلند کیا، اور جو حضرات اہل بیت اور خانوادہ رسول سے محبت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی، اور کوفے کے اندر اس کا ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ لیکن مامون الرشید نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس پر حملہ کر دیا، اور 2 سال تک مقابلہ جاری رہا، جس میں گویا کہ محمد بن ابراہیم اس جنگ میں قتل کر دیے گئے، اور یہ بغاوت سرحد ہوئی سرد ہوئی ہے۔ لیکن ابھی کوفے میں اس بغاوت کا انہوں نے سر کچلا تھا کہ گرد و نواح کے اندر حجاز میں ایک اور بغاوت کا سلسلہ گویا کہ شروع ہو گیا، جس کے اندر باغیوں نے، جس میں اکثر شیعہ فرقے تھے، انہوں نے مامون الرشید کو تنگ کرنے کے لیے بے شمار فتنے کیے، جس میں بتانے کے لائق نہیں ہے بیت اللہ کی بڑی بے حرمتی کی گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ تمام کام گویا کہ اس کے امور خلافت میں ہوتے چلے گئے۔ اس کی امور خلافت کے اندر ایک بڑا غلیظ فرقہ پیدا ہوا جس کو معتزلہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ فرقہ ہے کہ جس نے احسان ثواب کا انکار کیا کہ مردوں کو ثواب نہیں پہنچتا، قبر میں عذاب نہیں ہوتا،
کرامت کوئی شے نہیں ہے. اور قرآن جو ہے قرآن یہ قرآن مخلوق ہے, خدا کا کلام بھی ہے تو کیا ہوا, لیکن یہ مخلوق ہے اور گویا کہ اس کو خدا کا کلام کہنا جائز نہیں. اس فرقے نے اس کے دور کے اندر گویا کہ تیزی پکڑنا شروع کی. مامون الرشید خود بڑا پڑھا لکھا تھا لیکن وہ اس فرقے کے دلائل کے سامنے متاثر ہو کر ان کو اپنے دربار میں اس نے بہت بڑا دخل دیا, اور آہستہ آہستہ اس فرقے کے لوگ بنو عباس کے اندر سرایت کرتے چلے گئے اور پورے حجاز عراق اور بغداد کے علاقوں کے مختلف علاقوں کے اندر گویا کہ اس فرقے نے اپنا قدم مکمل طور پر جما لیا. ایک بات یہاں پر میں عرض کر کے آگے کی طرف جانا چاہوں گا کہ اس فرقے کا سر کس کلندر میں کچلا ہے, ان کا ذکر آپ کی خدمت میں بھی پیش کیا جائے گا. جب خلق قرآن کا مسئلہ گلی کوچوں میں مناظرے شروع ہو گئے, مباحثے شروع ہو گئے, مامون الرشید اس فرقے کو حکومت کی تائید حاصل تھی, لہذا بڑے بڑے علماء جو اس کے مقابلے میں اٹھے مامون الرشید نے ان کو قتل کروا دیا, یا جناب کسی خفیہ تدبیر کے تحت ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا. مامون الرشید انتہائی جذباتی آدمی تھا. شاید میں نے گزشتہ درس میں عرض نہیں کیا لیکن اب یہ بات آپ کو بتا دوں کہ ایران حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتح ہوا. حضرت سعد بن ابی وقاص کا ذکر جو ہم نے کیا تھا تو اس میں نے آپ کی خدمت میں تشریح پیش کر دی تھی کہ حضرت عمر کے کہنے پر قاسم بن عمر سعد بن ابی وقاص ایران پہنچے تھے, جنگ قادسیہ ہوئی, رستم کو مار کر بھگایا گیا, اسے قتل کر دیا گیا, ایران مسلمانوں کے زیر تصرف میں آ گیا. ایران فتح تو ہو گیا لیکن ان کے دل فتح نہ ہو سکے, ان کو فتح تو کر لیا گیا, کلمہ تو انہوں نے پڑھ لیا لیکن دل کی دنیا ان کی بدلی نہ ہوئی, اور پورے پرانے جو غلیظ عقیدے ان میں چلے آ رہے تھے وہ ان کے درمیان موجود تھے. حضرت عمر کی شہادت ہو گئی, حضرت عثمان غنی دیگر اور مجاہدات پر لگے رہے, توجہ اس طرف نہیں جا سکی. مولا علی کا دور ہی فتنوں کا تھا, آپ کو گویا کہ سر اٹھانے تک کی فرصت نہ ملی. تو اسی طرح اور آگے چلتے ہیں تو امام حسن کا دور آ گیا, پھر وہاں سے تھوڑا دور چلے تو کربلا کا واقعہ ہو گیا. تو اتنا یہ دور گویا کہ تبلیغ کا یہ سلسلہ اس جگہ سے ہٹ کر دوسری محج پر لگ گیا جس کی بنا پر ایران میں خاطر خواہ تبلیغ نہ ہو سکی, اور ایران کے لوگوں کے دل میں اپنی برادری کی ہوس تھی, اور غصہ یہ تھا کہ عربیوں نے ہمارے بڑے بڑوں کو مارا ہے اور ہم عربیوں کو نہیں چھوڑیں گے. اب ایرانی اجمی ہے, عربیوں سے انہیں بغض تھا, اور یہی آہستہ آہستہ بغض وہ لے کر اٹھے ہیں اور اپنے آپ کو گویا کہ عربیوں کا اور اہل بیت کا عاشق بنانے کی کوشش کی ہے. اور ایرانی لوگوں نے جو عجمی تھے جن کو عربیوں سے نفرت تھی, انہوں نے جب بھی کوئی تحریک چلائی ہے تو اپنا نام ایرانی نہیں رکھا, عجمی نہیں رکھا, ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں جی, ہم خانوادہ رسول سے محبت کرنے والے ہیں جی, ہم حسین کے ماننے والے ہیں, ہم علی کے ماننے والے ہیں. اس نام سے ان کی تحریک, کیونکہ سستی شہرت ان کو ملتی چلی گئی اور اہل بیت کے ماننے والے شرق و غرب کے اندر موجود تھے, تو ان کی ہر حکومت گویا کہ جلدی پروان چڑھ جاتی تھی, لیکن بنو عباس اس کو کچلنے کے لیے آگے آتے لیکن وہ بھی تھک گئے, اور آخر میں انہوں نے بنو عباس پر غلبہ حاصل کر لیا. مختصر یہ کہ مامون الرشید کے پیچھے ایرانی اجمی بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی طریقے کے ساتھ مامون کے ساتھ جو عربی وزرا ہے اور عربی مضبوط قسم کے لوگ ہیں جن کا تعلق اہل سنت سے ہے, ان کو کسی طریقے سے مامون الرشید کے دربار سے ہٹایا جائے, اور اپنے عجمی کہ جو راضی قسم کے شیعہ غالی تھے ان کو گویا کہ مامون الرشید کے دربار میں سنی بنا کے پیش کیا جائے, کیونکہ شیعہ مذہب کے اندر تقیہ بہت بڑی عبادت ہے. یعنی اگر سامنے سنی آ جائے تو اس کے سامنے سنی بن جاؤ, دل میں اس کو کافر کہتے رہو, وہ کہتے ہیں اس سے بہت اجر ملتا ہے, اور دین کا نوہ حصہ جھوٹ بولنا ہے, یہ تقیہ ہے. تقیہ کس کو کہتے ہیں کہ دل میں کفر رکھو زبان پر اسلام بیان کرو, یا کبھی ایسا ہو جائے تو جناب یہ کر لو کہ دل میں ایمان رکھ لو زبان پر کفر کر لو. تو یہ شیعہ حضرات کا سب سے بڑا مذہب ہے جس کو وہ تقیہ کہتے ہیں, لیکن اہل سنت کی طرف سے ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ کیا بات ہے, امام حسین نے تقیہ نہیں کیا یزید کے سامنے. سوچنے کی بات ہے کہ اگر تقیہ مذہب کا حصہ ہے تو امام حسین کو بھی چاہیے تھا کہ یزید کے ہاتھ پر ایسی دل میں اس کو غلط سمجھ کر بیعت کرنے سے اور جان بچ جاتی, لیکن امام حسین نے تو ایسا کام نہیں کیا. تو اگر تقیہ کا سلام میں دخل ہوتا تو ضرور امام علی مقام حضرت امام حسین کربلا کے اندر اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اور گویا کہ اپنے خانوادے کو بچانے کے لیے اپنی جان کو بچانے کے لیے یہ حربہ اختیار کرتے. پتا چلا کہ اسلام میں تقیہ کا کوئی دخل نہیں, تقیہ جھوٹ ہی کی دوسری قسم ہے, اور اس کا گویا کہ شریعت مطہرہ کے کسی جائز اصول سے کوئی تعلق نہیں. مامون الرشید کے قریب ایران کا ایک وزیر فضل بن سہیل وہ مامون الرشید کے قریب ہوا, اور اس نے مامون الرشید کے عربی وزیر حرثمہ بن عائن جس نے ہر محاذ پر مامون الرشید کا ساتھ دیا, بڑی بڑی بغاوتوں کے لیے مامون الرشید جب یہ کہتا کہ کون ہے جو میرے دشمنوں سے لڑے گا تو حرثمہ بن عائن اس کے لیے کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ میں اپنی مائیت میں لشکر لے جاؤں گا اور میں اس بغاوت کا سر کچل دوں گا. تو ہرثمہ بن عائض ایک وفادار وزیر تھے, عربی النسل تھے, عربی تھے, سنی تھے. انہوں نے ہر جگہ پر مامون رشید کا ساتھ دیا اور بنو عباس کی حکومت کو بچانے کے لیے بے شمار گویا کہ خدمات انہوں نے انجام دیے. لیکن فضل بن سہیل جو ایک ایرانی شیعہ تھا, اس نے مامون رشید کے قریب اپنا ایک مرتبہ بنانے کے بعد اس نے ہرثمہ بن عائض کے خلاف مامون رشید کو اکسایا, اور اتنا اکسایا کہ ہرثمہ بن عائض کو مامون رشید نے بلا کر قتل کر دیا. جب مامون رشید نے ہرثمہ بن عائض کو قتل کیا تو اس کے بعد تاریخ کے مورخین لکھتے ہیں کہ یہ عجمی قوم پرستی کے ہاتھوں عربی بالادستی کا پہلا قتل تھا. یہ عجمیوں کے ہاتھ سے عربیوں کی قدر و قیمت کو جو مٹی میں ملائی جا رہی تھی, اس کا یہ پہلا حربہ تھا جس میں ایرانی شیعہ کامیاب ہوئے. اور فضل بن سہیل نے گویا کہ بغداد کے اندر اپنا تسلط بنایا اور مامون رشید کی نظر میں نور نظر ہو کر اس کو گویا کہ اس نے بغداد کا وزیر بنا دیا. اب بغداد میں گویا کہ فتنے شروع ہو گئے, سنی شیعہ کی لڑائیاں یہ اب چلنا شروع ہو گئی, کیونکہ فضل بن سہیل جو اوپر آیا تو جس کو قتل کیا گیا وہ سنی تھا اور عربی النسل تھا, اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا. فضل بن سہیل نے اپنی مکاری سے کام کیا تھا, تو بغداد کے عربیوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور بغداد کے اہل سنت نے اس بات کو قبول نہیں کیا. انہوں نے گلی کوچے بازاروں کے اندر جلوس نکالنا شروع کیا, احتجاج شروع کیا حکومت کا تختہ پلٹنے کے لیے, مکمل کوشش اس نے شروع کی. مامون اس وقت شام میں تھا, اسے کوئی خبر فضل بن ریاض نے پہنچنے نہیں دی. حضرت امام علی رضا علیہ رحمت نے ایک ایک بات مامون رشید کی خدمت میں پہنچائی کہ جناب سنو, تمہاری حکومت کے اندر یہ معاملات ہو رہے ہیں اور بغداد کے اندر یہ سلسلہ ہے. مامون رشید نے کہا کہ ایسا ہے تو میرا چہیتا وزیر وہاں پر موجود ہے فضل بن سہیل, اس نے مجھے اس بات سے واقف کیوں نہیں کیا. امام علی رضا رحمت اللہ علیہ نے چند جرنیلوں کو بلایا, فوج کے ماہروں کو بلایا اور ان کے مدبر کرنلوں کو بلایا اور سامنے مامون بن رشید کے سامنے بٹھا کے کہا کہ بتاؤ اسے کہ بصرہ اور بغداد کے اندر کیا ہو رہا ہے. جو فوج کے بڑے بڑے ماہر لوگوں نے اور مدبر گویا کہ فوجیوں نے جب اپنی رائے پیش کی, جس سے گویا کہ مامون رشید بڑا حیران ہوا اور اس نے پھر فضل بن سہیل کو قتل کر دیا. اب فضل بن سہیل اس ترکیب کے بعد قتل ہو گیا. مامون رشید نے حضرت امام علی رضا کو اپنا ولی عہد بنا دیا اور اپنی بہن ام حدیث کا نکاح حضرت موسیٰ کاظم کے صاحبزادے حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ کے نکاح میں دے دیا. اس دینے کے بعد گویا کہ اہل بیت کے چاہنے والے تو بہت خوش ہو گئے کہ مامون رشید نے دوبارہ اپنے سابقہ لوگوں کی تاریخ کو بھلا دیا اور خانوادہ رسول کی تعظیم کی ہے. اگر اس کے گویا کے رشتے والوں نے اگر موسیٰ کاظم علیہ رحمت یا امام باقی یا امام جعفر پر ظلم کیا تھا, لیکن یہ ذرا نیک دل نکلا ہے کہ اس نے ان کی اولاد میں سے حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ کو اپنی بہن نکاح میں دی ہے اور ان کا اپنا ولی عہد بنایا. لیکن اس پر بھی گویا کہ جاسوسی خاموش نہ ہونے رہ سکی. بنو عباس میں پھوٹ پڑ گئی کہ تم نے عالمیوں کو کیوں اپنا جانشین بنا دیا, اب یہ ہوگا کہ جناب ہمارے ہاتھ سے حکومت نکل کر علیوں کے پاس چلے جائے گی. یہ گویا کہ اب مخمصہ شروع ہو گیا. لیکن مامون رشید نے وہ دل سے حضرت امام علی رضا کی قدر کرتا تھا اور آپ سے محبت کرتا تھا, اہل بیت سے محبت کرتا تھا, اس نے ہر اس قسم کے فتنوں کو ختم کر دیا اور حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ کو سن 203 ہجری میں اپنے ساتھ ملک شام سے لے کر بغداد کی طرف روانہ ہوا. جب ملک شام سے نکل کر طوس کے مقام پر پہنچا, 202 ہجری میں بعض مورخین نے کہا ہے 203 ہجری پہنچا ہے کہا گیا ہے, امام علی رضا علیہ رحمت اس کے ساتھ تھے. آپ اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے کہ آپ کے جسم میں ایک تیزابیت کی گویا کہ فضا برپا ہوئی اور اس سے یہ ہوا کہ میدے نے اس قدر تیزابیت پیدا کرنا شروع کر دی کہ اس سے حیضے کی بیماری آپ کو ہو گئی. امام علی رضا رحمت اللہ علیہ اس گویا کہ مرض کی شدت کو برداشت نہ کر سکے اور آپ واصل بحق ہو گئے. 203-204 ہجری, یہ حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ کا سن وصال ہے. یہاں پر طوس یعنی مشہد جو میں نے کل ذکر کیا تھا, ایران میں آج اس جگہ کو مشہد کہا جاتا ہے لیکن طوس پرانا نام ہے اس کا اور مشہد تو آج ایک مختصر سا خطہ ہے, لیکن جب اس کو جغرافیہ اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں طوس کے نام سے تو طوس اتنا بڑا علاقہ تھا جس میں تہران بھی آتا تھا اور مشہد بھی آتا تھا, لیکن آج گویا کہ ایرانی حکومت نے اس کو تقسیم کر دیا ہے اور تہران کو مشہد سے الگ کر دیا ہے اور مشہد کا نام اصل طوس کہہ کر اس کا نام بدل کر مشہد رکھ دیا ہے. آج امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا مزار مشہد کے اندر موجود ہے کہ جب آپ مامون رشید کے ساتھ بغداد کی طرف جا رہے تھے تو طوس کے مقام پر آپ کا وصال ہوا. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کو زہر انگور کے شیرے میں گویا کہ زہر ڈال کر دیا گیا ہے, لیکن ابن کثیر نے کہا کہ یہ روایت غلط ہے. کوئی ایسا گویا کہ واقعہ پیش نہیں آیا کہ حضرت امام علی رضا کو گویا کہ بنو عباس کی طرف سے کسی نے زہر دیا ہو، بلکہ یہ آپ کی طبی موت تھی۔ امام علی رضا کا مقام کیا ہے، ذرا وہ سماعت کرتے چلیں۔ امام علی رضا رحمت اللہ علیہ حضرت موسیٰ کاظم کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں 193 ہجری میں ہوئی ہے، اور آپ کا مقام کتنا بڑا ہے سنیے ذرا۔ حضرت سری سقطی اور معروف خرخی آپ کے نالین اٹھانے والوں میں سے، حضرت سیدنا معروف خرخی علیہ رحمت، جن کے بارے میں میرے آقا میرے مولا حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے اگر میرے شیخ میں سے کسی کی قبر سے زیادہ استفادہ ہوا ہے تو معروف خرخی، جن کا ذکر پاک کل گزرا ہے۔ حضرت سر سقطی حضرت جنید بغدادی کے ماموں ہیں، جہاں حضرت جنید بغدادی کا آگے ذکر آئے گا تو وہاں پر میں حضرت سیدنا سر سقطی کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو حضرت معروف خرخی اور حضرت سیدنا سر سقطی، یہ دونوں غلام ہیں، خادم ہیں، شاگرد ہیں حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم بزرگ اور اہل بیت کی بڑی عظیم شان، ان کا مقام یوں سمجھ لیجئے آپ کہ امام ابن خزیمہ، یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی کتاب کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا صحیح ابن خزیمہ، حدیث پاک کی ایک بڑی مستند کتاب ہے۔ آگے ان کا دور آئے گا، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جہاں پر ہم 300 سے اور 400 کے درمیان چلیں گے، تو وہاں پر حضرت ابن خزیمہ علیہ رحمت کا ذکر ہے۔ ابن خزیمہ بڑے عظیم محدث ہیں، امام بیہقی وغیرہ، امام حاکم وغیرہ کے پہلے کے بزرگ ہیں، اور یہ امام بخاری اور دیگر لوگوں کے بعد ان کا نام آتا ہے کہ جن کو تمام محدثین کا باپ کہا جاتا ہے، یعنی یہ گویا کہ تحقیق کے مرجع اور ان کے شاگردوں کے اندر وہ شاگرد پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے شرق سے لے کر غرب تک محدثین کے سلسلے کو پھیلایا ہے۔ حضرت ابن حبان علیہ رحمت نے اپنی اسماء الرجال کی مستند کتاب کتاب الثقات کے اندر یہ حوالہ نقل کیا ہے، جس کو آپ توجہ سما فرمائیے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ قبروں پر جانا، منتیں مانگنا، یہ دعائیں کرنا، یہ سب شرک ہے۔ آپ دیکھیے صحیح ابن خزیمہ کی مصنف، امام ابن خزیمہ علیہ رحمت و رضوان، جنہوں نے خزیمہ صحیح ابن خزیمہ حدیث پاک کی کتاب لکھی ہے، اس کو امام بحقی کے استاد امام حاکم امام ابن خزیمہ کو امام الاہل الحدیث کہتے ہیں، کہ یہ محدثین کی جو جماعت ہے جس کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، یہ اس کے امام ہیں۔ آپ جب مشق میں رہتے تھے تو آپ کے متعلق یہ روایت موجود ہے، جس کو علامہ ابن حبان اپنی کتاب کتاب الثقات میں لکھتے ہیں، کہ جب آپ پر کوئی پریشانی پیش آتی تو آپ کہتے ہیں کہ مررت بقبر علی بن موسیٰ رضا صلوات اللہ علیہ جدہ والیہ، کہ جب میرے پر کوئی مشکل پیش آتی تو میں حضرت موسیٰ بن علی رضا کی مزار پر جاتا، اللہ ان کے دادا کی قبر پر اور ان پر گویا کہ رحمت نازل فرمائے۔ یہ حضرت علی بن موسیٰ کے متعلق حضرت امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں جب میں وہاں پر جاتا، ان کی قبر پر حاضری دیتا، میرے دل کو سکون ہوتا اور میں دعا کرتا، دعا کرنے کے ساتھ اللہ میری مشکلوں کو حل فرما دیتا۔ فرماتے ہیں اسی طرح کہ فوجت تو مرارن کثیرن فوجت تو ہاتھ لگا، یہ ایک دفعہ کی بات نہیں، کہتے ہیں کہ ہمیشہ جب بھی میرے ساتھ مشکل پیش آئی ہے میں سیدھا توس پہنچا ہوں اور امام علی رضا کی مزار پر میں نے حاضری دی ہے۔ فوجت تو ہاتھ لگا مجربن کثیرن، میں نے آپ کی قبر کو بہت مجرب پایا ہے، بہت تریاق پایا ہے، کا ایک دفعہ نہیں مرارن کثیرن بے شمار مرتبہ۔ یہ حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق امام الاہل الحدیث حضرت صحیح ابن خزیمہ کے مصنف حضرت امام ابن خزیمہ علیہ رحمۃ الرحمٰن اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ ایک واقعہ مزید آپ کی خدمت میں پیش کروں، امام حاکم ان کے شاگرد ہیں، امام حاکم جنہوں نے جامع المستدرک لکھی، امام بحقی کا تو نام آپ نے سنا ہے، امام بحقی کے استاد ہیں امام حاکم، ان کا ذکر آگے آئے گا، اور امام حاکم شاگرد ہیں امام ابن خزیمہ کے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام ابن خزیمہ بڑے پریشان تھے اور ہم سے کہنے لگے کہ چلو امام علی رضا کی مزار کی طرف چلتے ہیں۔ جب ہم پہنچے تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑی تعجب کی بات میرے لیے یہ تھی کہ میں نے صاحب صحیح یعنی امام ابن خزیمہ کو امام علی رضا کی مزار کی تعظیم اور توقیر اور وہاں پر تواضع کرنے میں، کہ اس طرح آپ اس جگہ کی تعظیم کرتے تھے اور اس بقعۂ عرض کی تعظیم کرتے تھے اور اس جگہ کی تعظیم کرتے تھے، ما تخیرنا، کہ جس نے مجھے حیران کر دیا کہ یہ وقت کا امام ہے، اور موسیٰ علی رضا تو موسیٰ رضا، یہ ان کی قبر اور اس حجرے اور اس زمین کی اتنی تعظیم کرتے تھے کہ نارائن اتار کر مزار پر حاضری دیا کرتے تھے۔ یہ صوفی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، امام بھی ہیں، فقیر بھی ہیں۔
پتا چلا جو مزاروں سے بھگاتا ہے وہ بدعتی ہے اور نیا عقیدہ لے کر آیا ہے، ورنہ تمام خالی یہ صوفیوں کا طریقہ نہیں ہے بلکہ محدثین کا بھی طریقہ ہے. اور کون محدث؟ جس کو تمام علماء پر ایک زبان کہتے ہیں کہ امام العل الحدیث حضرت ابن خزیمہ جو ہے وہ امام العل الحدیث ہے. انشاءاللہ وہ مکمل عبارت ماں حوالہ جب میں امام ابن خزیمہ کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تو وہاں پر وہ حوالے آپ کی خدمت میں عربی متن کے ساتھ مزید تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. تو 203 ہجری اور 204 ہجری یہ حضرت امام علی رضا صلوات اللہ علیہ جدہ و علیہ آپ کا گویا کہ سنی وصال ہے. آپ کی عظمت کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت معروف قرخی اور حضرت سیدنا سر سختی آپ کے گویا کے خرمن علم سے خوشہ چینی کرنے والے ہیں اور آپ کے سامنے زانو تلمس کو خم کرنے والے ہیں. ایک دفعہ ان کے سارے ثواب کے لیے باواز بلند درود پاک پڑھ لیں. دو سو چار ہجری حضرت امام شافعی علیہ رحمت کا سنی وصال ہے. حضرت امام شافعی علیہ رحمت ایک مضبوط فقہ کے امام ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ کے بعد ان کا نام آتا ہے. بڑے عظیم محدث، بڑے عظیم مفسر، بڑے عظیم فقی. اللہ رب العزت نے تمام علوم میں آپ کو مہارت عطا فرمائی تھی. آپ کا ذکر خیر کل کے درس میں امام محمد کے حوالے سے گزر چکا. حضرت امام شافعی علیہ رحمت کا سلسلہ نسب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے اپنے والدین کی طرف سے. اور آپ کی ولادت کے متعلق کہا گیا کہ جس سن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہوا یعنی 150 ہجری اور وہی سن تھا حضرت امام شافعی کی ولادت کا. 150 ہجری میں آپ نے گویا کہ 150 ہجری آپ کی ولادت ہے. 2 سال کی عمر میں آپ اپنی والدہ کے ساتھ مکہ مکرمہ آئے اور وہیں پر آپ کی پرورش ہوئی، وہیں پر آپ رہے. اس کے بعد آپ کی والدہ دوبارہ لوٹ گئی، آپ مکہ مکرمہ میں رک گئے اور آپ نے اپنے مزید رشتہ داروں کے ساتھ رہ کر وہاں پر علم دین حاصل کیا اور اپنا ایک مقام اور ایک شان آپ نے حاصل کی. آپ کے استادوں میں سب سے بڑا نام حضرت امام محمد کا آتا ہے جن سے آپ نے گویا کہ زانو تلمز آپ کے سامنے خم کیا. اور آپ کے شاگردوں میں امام احمد بن حنبل کا نام آتا ہے. تو یہ مقام ہے حضرت امام شافعی علیہ رحمت رضوان کا. آپ انتہائی خوش اخلاق، جہاں تک عالی نسب ہے وہاں تک عالی حسب بھی ہیں. اخلاق بھی بڑا آپ کا اعلیٰ ہے، بڑے سخی ہیں، بڑے فیاض ہیں. آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ گویا کہ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچا. اس وقت آپ کے پاس 10,000 دینار موجود تھے. 10,000 دینار آپ کے پاس موجود تھے جب آپ پہنچے مکہ مکرمہ، تو بڑے بڑے علماء دور دراز سے حضرت امام شافعی علیہ رحمت سے ملاقات کرنے کے لیے اور مسئلہ پوچھنے کے لیے تشریف لائے، جس میں ضرورت مند حضرات بھی تھے. جب وہ حضرت امام شافعی کے پاس آئے اپنے سوالات کرنے لگے، شاگرد کہتے ہیں جب نشیف برخاست ہوئی تو اس تھیلے کے اندر 1 دینار بھی نہیں تھا. یعنی سب آپ نے گویا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. یہ گویا کہ آپ کی فیاضی اور یہ آپ کا بڑا عظیم مقام ہے جو اللہ رب العزت نے امام شافعی علیہ رحمت کو عطا فرمایا تھا. آپ کے زہد و تقوی کے متعلق علماء لکھتے ہیں کہ آپ رات کے 3 حصے فرمایا کرتے تھے. پہلے حصے کے اندر آپ تصنیف اور تالیف کا کام کرتے، دوسرے حصے کے اندر گویا کہ آپ نوافل پڑھتے، اور تیسرے حصے کے اندر آپ گویا کہ آرام فرمایا کرتے تھے. یہ آپ کی پوری زندگی کا گویا کہ معمول تھا. امام شافعی علیہ رحمت نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، جس میں آپ کی حدیث مبارکہ کی لکھی ہوئی سب سے بڑی کتاب کتاب الام، یہ آپ کی جس کو مسند شافی بھی کہا جاتا ہے، مسند شافی کے نام سے بھی آپ اس کو یاد کیا جاتا ہے. لیکن بیروت سے جس نام سے یہ شائع ہو رہی ہے اور مارکیٹ میں جس نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے وہ کتاب الام ہے، جس کو حضرت امام شافعی علیہ رحمت نے حدیث جمع فرمائی ہے. آپ نے بچپن میں ہی امام مالک علیہ رحمت کی موتا امام مالک کو زبانی یاد کر لیا تھا. امام شافعی علیہ رحمت الرضوان نے تقریباً 54 سال زندگی گزاری اور ماہ رجب کی آخری تاریخ کو جمعے کی شب نماز مغرب کے بعد 304 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کا مزار مقدس مصر کے اندر ہے. آپ کی آدھی زندگی گویا کہ بغداد اور مکہ میں گزری ہے، عمر کے آخری حصے میں آپ مصر تشریف لے گئے تھے اور آپ کا وصال مصر میں ہوا ہے. ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھ کے حضرت امام شافعی کے سال ثواب کے لیے دعا فرما لی. امام شافعی کے ذکر کے بعد آگے چلتے ہیں 235 ہجری کی طرف. یہ وہی دور چل رہا ہے کہ جس میں بنو عباس اپنی مکمل، مامون رشید اور تمام لوگ گویا کہ اپنی مکمل کاوشوں کے ذریعے یہاں پر تمام معاملات کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور ہر قسم کے معاملات کو حل کرنے کے لیے جہاں پر ان کے خلاف بغاوتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، بالخصوص معتزلہ کے غلیظ عقیدے جو مسلمانوں کے معاشرے میں منظم نہیں ہو پا رہے ہیں، اور اس کو گویا کہ منظم کرنے کے لیے، مسلمانوں کی صفوں میں داخل کرنے کے لیے حربہ دیا جا رہا ہے، اور علاقے میں فتویٰ دیا گیا کہ جو معتزلیوں کا عقیدہ نہ مانے، جو امام اپنی تقریر کے اندر قرآن کو مخلوق نہ مانے، اس کی لسٹ تیار کرو اور ان کے نام ہمیں دو، تاکہ اس ترتیب کے ساتھ جتنے علماء کا نام بغداد میں بصرہ میں جمع کیا گیا، جنہوں نے مناظروں کے ذریعے، مباحثوں کے ذریعے معتزلہ کا تختہ پلٹنے کی کوشش کی، بنو عباس کے بادشاہوں نے چن چن کر علماء کو شہید کر دیا. اللہ اکبر. 235 ہجری کے اندر ایک مدعی نبوت پیدا ہوا جس نے نیشاپور کے علاقے کے اندر، بعض نے کہا کہ نہیں بغداد کے قریب ایک علاقہ سامرہ، جس کو آپ آج کل خبروں کے اندر سنتے ہیں، جہاں پر امریکین کا جنازہ اٹھ رہا ہے اور جگہ جگہ تکریت، اور تکریت ہو گیا، تکریت حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا گاؤں ہے، اور سامرہ یہ بڑے بڑے علماء فضلہ اور اہل سنت کا مرکز رہا ہے. سامرہ کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا جس کا نام محمد بن فرج نیشاپوری کہا جاتا ہے. اس نے کبھی اپنے آپ کو ذوالقرنین کہا، کبھی اس نے یہ کہا کہ جناب مجھ پر قرآن کا نزول ہوا ہے، کبھی یہ کہتا تھا کہ جبریل میرے پاس آتے تھے، کبھی اس نے جناب خدائی کا بھی دعویٰ کرنا شروع کر دیا. 27 آدمی ابھی اس کے ہاتھ پر گویا کہ قبولیت کا اس کی طرف رجوع کی تھی کہ متوکل بادشاہ جو مامون رشید کے بعد آیا، اس نے ایک لشکر بھیج کر اس سے واسیل جہنم کر دیا. آخر میں اس تاریخ کو ختم کرتے ہیں، درمیان کے ایک بزرگ کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں. 250 ہجری کی طرف ہم چلتے ہیں. خلیفہ مستنصر باللہ کا یہ دور تھا. اس کے دور خلافت کے اندر بھی بے شمار بغاوتیں ہوئی. فرقہ زیدیہ کی، شیعوں کا ایک فرقہ ہے زیدی فرقہ، جس طرح اسنا شری ہے اسی طرح ان کا ایک فرقہ ہے زیدی. زیدی فرقے کا بانی وہ جس کو تصور کرتے ہیں وہ ابو الحسن یحییٰ ہے، جنہوں نے کوفے کے اندر بغاوت کی اور گویا کہ بنو عباس کے مقابلے میں ایک بہت بڑا جمع غفیر جمع کر لیا. لیکن اس کے بعد خلیفہ مستنصر باللہ نے ایک لشکر بھیج کر کوفے پر قبضہ کر لیا، اور لشکر بغداد کے ہاتھوں علویوں کی اس حکومت کا قیام ہو چکا تھا. لیکن لشکر بغداد، جس میں بغداد کے سنی جرنیل قسم کے لوگ تھے، مضبوط مدبر قسم کے لوگ تھے، ان کو گویا کہ مستنصر باللہ نے آگے کی طرف بڑھایا، اور وہ آگے پہنچ کر کوفے کے اندر ابو الحسن یحییٰ کو انہوں نے قتل کر دیا. لیکن اس کے چند ساتھی وہاں سے نکلے اور طبرستان ایران کا ایک قریب رے کے علاقے میں انہوں نے اپنا ایک نظام بنایا، اور وہاں پر بنو عباس نے مکمل کوشش کی، مزاحمت کی، لیکن اس رائے کی حکومت کو ختم نہیں کر سکے. علویوں کی پہلی حکومت جو بنی اس کا ذکر گزشتہ درس میں گزر چکا. اب 250 ہجری میں سب سے پہلے ایران کے علاقے میں یہ علویوں کی ایک آزاد حکومت بن گئی، اور یہ ساری حکومتیں جو میں آپ کے سامنے گنوا رہا ہوں، یہ آہستہ آہستہ جز جز بنتے بنتے اس میں مکمل طور پر ایک گویا کہ بنو عباس پر ایک غلبہ حاصل کر لیا تھا. آگے چلتے ہیں. ایک عظیم امام جن کا ان 50 سالوں کے اندر بڑا عظیم نام ہے اور بڑی عظیم ان کی منزلت ہے، کون ہے وہ امام؟ اقلیم ابتلاء کے شہنشاہ ہے. ان پر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں لیکن وہ ثابت قدم رہے. انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے دین کی پرواہ کی، اور ہر چیز کو انہوں نے اللہ کے دین پر قربان کر دیا. حدیث کے بھی امام ہیں، فقہ کے بھی امام ہیں، مجاہد بھی ہیں، غازی بھی ہیں، جہاد بھی انہوں نے کیا ہے، مجاہدین کی تربیت بھی انہوں نے کی ہے. دنیا انہیں امام احمد بن محمد بن حنبل کے نام سے یاد کرتی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، ان کی زندگی مبارکہ عشق رسالت سے معمور ہے. شجاعت، متانت، دلیری اور اخلاص کے ساتھ آپ کی زندگی مبارکہ گویا کہ معمور ہے. آپ ماہ ربیع الاول 164 ہجری میں بغداد شہر کے اندر پیدا ہوئے. ابتدائی حالات آپ کے کچھ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں. آپ ابتدائی دور میں بغداد میں رہے، اس کے بعد 179 ہجری کے بعد آپ نے گویا کہ مکہ مکرمہ کی طرف سفر کیا، اور وہاں پر بے شمار علماء سے علوم حاصل کیے، جس میں خصوصاً امام شافعی علیہ رحمۃ الرضوان سے آپ نے علم دین حاصل کیا. آپ کتنے بڑے امام ہیں؟ امام بخاری آپ کے شاگرد ہیں، امام مسلم آپ کے شاگرد ہیں، امام ابو داؤد آپ کے شاگرد ہیں. تو سیاح سطح کے یہ تین امام جنہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل کی خدمت میں بیٹھ کر حدیث کے فن کو سمجھا، حدیث کے علم کو سمجھا، اور حضرت امام احمد بن حنبل کے یہ عظیم جانشین تھے جنہوں نے آگے چل کر جہاد اور جدال کے ساتھ اور تمام متانت کے ساتھ گویا کہ دین متین کی خدمت کی ہے. جس طرح کہ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، ان کا ذکر خیر آگے آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. امام احمد بن حنبل علیہ رحمت مسئلہ خلق شہنشاہ ہے. جس وقت مامون رشید کے دور میں یہ بات اٹھی کہ قرآن خدا کا کلام تو ہے لیکن یہ مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا جو قرآن کو مخلوق کہے وہ کافر ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے, اس لیے کہ کلام ذات کی صفت ہوتی ہے. میں جو تقریر کر رہا ہوں یہ میری صفت ہے, یہ آواز میری ہی ذات سے منسلک ہے. جیسی میری ذات ہوگی ویسی میری آواز ہوگی, جیسی میری ذات کی خاصیت ویسی میری آواز اور میرے صفات کی خاصیت. تو جناب جہاں قرآن اللہ کا کلام ہے تو کلام ذات کی صفت ہوتی ہے, تو جہاں پر اللہ کی ذات غیر مخلوق ہے اسی طرح اللہ کا کلام بھی غیر مخلوق ہے. تو اللہ کا قرآن جو ہے وہ غیر مخلوق ہے. ہاں یہ نقوش, یہ زبر زیر, یہ چھپائی, یہ کاغذ, یہ بات کی پیداوار ہے, لیکن اصل وہ قرآن جو جبریل امین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آئے ہیں, اس میں الفاظ بھی تھے, معنی بھی تھے, لیکن وہ الفاظ ایسے نہیں جس کو ان الفاظوں سے تشبیہ دی جائے, وہ آواز ایسی نہیں کہ جس کو ہم اپنی آواز سے تشبیہ دیں. کیونکہ میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں اتنی بلند آواز سے, اور آپ اپنے کانوں سے جس کا حجم ایک مختصر سا ہے اس سے میری آواز کو سن رہے ہیں. یہ آواز کتنی بھاری آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے, لیکن آپ کے کان اس کا احاطہ کر رہے ہیں. میرا وجود اس وقت اتنا, یعنی تقریباً 5.5-6 فٹ کا ایک وجود ہے, اور آپ کی آنکھ کی پتلی جو ہے وہ 1 انچ کی بھی نہیں ہے, لیکن آپ اس وقت دور سے مجھے پورے طور پر دیکھ رہے ہیں. تو آپ کی آنکھ کی اتنی سی پتلی نے میرے جسم کا ادراک کر لیا, اور آپ کے کان کے حجم نے جس جو بہت مختصر سے پیمانے پر ہے اس نے جناب اس آواز کا احاطہ کر لیا. تو یہ قاعدہ ہے کہ مخلوق مخلوق کا احاطہ کرتی ہے, مخلوق مخلوق کا احاطہ کرتی ہے. آپ کی آنکھوں نے مجھے اس لیے دیکھ لیا کہ میری ذات بھی مخلوق ہے, آپ کی آنکھیں بھی مخلوق ہے. تو مخلوق مخلوق کا گویا کہ احاطہ کرتی ہے, لیکن مخلوق خالق کا احاطہ نہیں کرتی. جو چیز مخلوق کے احاطے میں آ جائے, جو چیز ہمارے تصرف میں آ جائے, وہ خالق نہیں وہ مخلوق ہوا کرتی ہے. تو حضرات گرامی, اب اللہ رب العزت کا جو کلام ہے میں آپ کے سامنے اگر پڑھوں, الحمدللہ رب العالمین, تو یہ آواز ہے. اب جو یہ میری آواز سے صادر ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے میں نے ان کلمات کا تلفظ کیا ہے. خدا کا کلام اس آواز سے پاک تھا, خدا کا کلام اس آواز سے پاک تھا. لیکن مامون الرشید کے دور میں یہ مسئلہ بہت شدت کے ساتھ اٹھا, اور علماء کے قتل اور نزا کی بات آ گئی. امام احمد بن حنبل نے اس دور میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ خدا کا کلام غیر مخلوق خدا کی صفت ہے. مامون الرشید کے حکم سے گویا کہ آپ پر بڑے ظلم و ستم ڈھائے گئے, آپ کے جسم مبارکہ پر کوڑے مارے گئے, اللہ اکبر, آپ کے گلے میں زنجیریں ڈال کر آپ کو گویا کہ کھینچا گیا. اور ملک شام میں مامون تھا, مامون نے کہا یہ جتنے ہیں ان کو گردن میں گویا کہ زنجیریں ڈالو, پاؤں میں بیڑیاں ڈالو, اور ان کو چلا کر میرے پاس لے کر آؤ. بغداد سے ان علماء کو گویا کہ لے جایا جانے لگا. مغرب کا وقت ہو گیا, آپ بڑے مستجاب الدعوات تھے, حضرت امام احمد بن حنبل کی خدمت میں لوگ دور دراز سے آتے تھے اور آپ سے دعاؤں کے لیے درخواست کرتے. آپ جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے اس کا بیڑا پار ہو جاتا. آپ کے شاگردوں نے کہا کہ حضور آپ مستجاب الدعوات ہیں, آپ دعا کیجئے اس مسئلے کا کوئی حل نکلے. مغرب کی نماز کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ مولا ہم تیرے دین کی حقانیت کے لیے یہ تمام معاملات کر رہے ہیں, مولا لوگوں کے سامنے تو دین کی حقانیت کو بیان کر دے. اب گویا کہ یہ دعا ختم ہوئی, عشاء کے وقت آواز آئی کہ مامون مر گیا, مامون ہلاک ہو گیا. اور اس ایک حلقے کے اندر گویا کہ ہجوم پھیل گیا کہ واقعی میں امام مستجاب الدعوات ہیں. مامون کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا گویا کہ مسند خلافت پر آیا, اور اس نے اپنے دربار کے اندر امام احمد بن حنبل کو بلایا اور معتزلی علماء کو بھی بلایا, اور اس کے درمیان حضرت امام احمد بن حنبل کو یہ کہا کہ آپ ان سے مناظرہ کریں. امام احمد بن حنبل نے کہا کہ دیکھو مناظرے کے اندر یہ بات ہوگی کہ تم کسی قسم کی اس میں طرفداری نہیں کرو گے, میں ان سے سوالات کروں گا اور یہ میرے سوالات کے جوابات دیں گے. شرائط طے ہو گئے, مناظرہ شروع ہو گیا. مدعی حضرت امام احمد بن حنبل تھے کہ قرآن غیر مخلوق ہے اور خدا کا کلام ہے. مدعی وہ تھے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ جناب قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے اور اس کا غیر مخلوق ہونے سے کوئی تعلق نہیں. امام احمد بن حنبل نے اس دربار کے اندر یہ سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ خدا کی ذات جو ہے وہ مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے. اگر تو یہ جواب دے کہ خدا کی ذات مخلوق ہے علیہ باللہ, تو تیرے کافر ہونے کے لیے یہی کافی ہے. اور اگر تو یہ کہے کہ خدا کی ذات غیر مخلوق ہے, تو میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتا قرآن خدا کا کلام ہے کہ نہیں, اور کلام ذات کی صفت ہوتی کہ نہیں ہوتی. اگر یہ ذات کی صفت ہے تو یہ ذات ہونے کے اعتبار سے, ذات سے منسلک ہونے کے اعتبار سے یہ غیر مخلوق ہوا کہ نہیں ہوا. یہ زوردار استدلال حضرت امام احمد بن حنبل کا تھا. مورخین لکھتے ہیں کہ معتزلہ آئے بائیں شائع کرتے رہے, لیکن اس سوال کا جواب ان سے نہیں بن سکا, اور پورا دربار جو بدعقیدہ ہو چکا تھا امام احمد کے اسی ایک ہی جملے کے ساتھ سب نے دوبارہ کلمہ پڑھ لیا. اور وہ حضرت امام احمد بن حنبل کے دامن کے گویا کہ اسیر ہو گئے اور انہیں ایمان کی دولت نصیب ہو گئی. امام کیسا میرا یہ امام کیسا عاشق رسول تھا. اللہ اکبر. جب آپ پر مشقتیں آئیں, آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا, تو آپ نے یہ نہیں کہا اپنے مریدوں سے اپنے شاگردوں سے جاؤ جاؤ کھانا لے آنا, جاؤ بستر لے آنا. آپ نے فرمایا جاؤ جس جگہ بیٹھ کر میں حدیث سے لکھتا ہوں وہاں چاندی کی ایک چینک ہے چھوٹی سی, اس میں آقا کا موئے مبارک ہے, اسے لے آؤ. اللہ اکبر. حلیت الاولیاء میں امام ابو حافظ ابو نعیم کہتے ہیں وہ لا کر امام کی خدمت میں پیش کیا گیا. امام صاحب موئے مبارک کو نکال کر درود پاک پڑھتے اور اپنے ہونٹوں پر رکھا کرتے تھے, اپنی آنکھوں پر رکھا کرتے تھے. جب کوڑے آپ کے جسم پر بڑے شدت کے ساتھ برسائے گئے, بزرگی تھی نکاہت تھا, لیکن آپ نے آخری وقت تک گویا کہ کلمہ صداقت پر ہی استقامت دکھائی. رات کو جب زخم شدت بڑھ جاتی تو آپ پانی منگاتے اور پانی منگانے کے بعد اس میں موئے مبارک شریف کو داخل کرتے اور اس کے بعد اس پانی کو ملتے پی جاتے. فرماتے اس پانی پینے کے بعد میرے زخم میں مجھے آرام محسوس ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو آپ یہ دیکھیے کہ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ الرضوان نے موئے مبارک شریف کی قدر اور اس کی تعظیم یہ معاملات کیسے فرمائے ہیں. ان تمام باتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ملا نیا دین لایا ہے, اہل سنت کا وہی دین ہے جو الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین متین سے چلا آ رہا ہے. تاریخ کے جانے میں آپ اس کو سماعت کرتے جا رہے ہیں, کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے. اور یہ واقعہ حضرت امام احمد بن حنبل کی شہادت کا, آپ کی وصال کا, 248 ہجری, بعض علماء نے یہ کہا کہ 241 ہجری, جس میں حضرت امام احمد بن حنبل نے وصال فرمایا. اپنے وصال سے پہلے آپ نے بے شمار علمی ذخائر امت مرحومہ کے لیے چھوڑے, جس میں سب سے بڑا نام امام احمد بن حنبل کی تصنیف میں آپ کا جمع کردہ احادیث پاک کا مسودہ مسند امام احمد ہے, جو الحمدللہ ہر صاحب تحقیق, ہر وہ شخص جو حدیث پاک سے ذوق رکھتا ہے, نبی پاک کی سنت سے ذوق رکھتا ہے, آپ نے اس کتاب کو ابواب کے طور پر نقل نہیں کیا. آپ اگر بخاری شریف کو دیکھیں, مسلم شریف کو دیکھیں, تو اس میں ابواب ہے. مثلا پہلے وہ باب باندھتے کتاب الصلاۃ, اس میں نماز کے متعلق حدیث لاتے ہیں. پھر باب آتا ہے کتاب الصوم, روزہ کے متعلق حدیث باندھتے ہیں, کتاب الاحکام, کتاب الجہاد. امام احمد نے یہ نہیں کیا. امام احمد نے اپنی مسند امام احمد کے اندر محض مسندیں جمع کی ہے, یعنی جتنے صحابہ سے روایتیں ملتی چلی گئی. آپ نے مسند امام, مسند ابی بکر, مسند عمر, مسند عثمان, مسند علی, مسند سعد بن ابی وقاص, مسند ابی ہریرہ, اس قسم کی مسند صحابہ سے جتنی روایتیں منقول تھی اس کو لے کر حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی اس کتاب کے اندر جمع کیا, اور اس میں بے شمار صحابہ کی مسند حدیث اس کے اندر موجود ہے. اور آپ نے اپنی وصال کے وقت اپنی وصیت کے اندر یہ بات لکھوائی تھی کہ امت محمدیہ کے لیے اس خادم رسول کی یہ گویا کہ وصیت ہے اور یہ نصیحت ہے کہ جب تم فرقہ واریت میں پڑ گئے ہو اور فتنے تمہارے سروں پر منڈلانے لگے تو میری کتاب کے قریب آنا, میری کتاب قرآن کے بعد تمہارے لیے ہدایت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ثابت ہو. اور واقعی میں یہ فقیر مسلم امام احمد کو کبھی کبھی دیکھتا ہے, اس میں ایسی ایمان افروز صحیح حدیثیں موجود ہیں, اللہ اکبر, جس کو دیکھنے کے بعد دل سکون آ جاتا ہے, دل قرار پا جاتا ہے اور دل سے سارے غم ملال فکریں دور ہو جاتی ہے. یہ واقعی میں میرے امام کی نصیحت بالکل کما حق کہوں اسی طرح ہے کہ آپ نے اس اپنے مسند امام احمد کے اندر ایسی صحیح حدیثیں جمع فرمائی ہے کہ واقعی میں آپ نے فرمایا کہ فتنے کے وقت اگر تم میری کتاب کی طرف رجوع کرو گے تو میری کتاب تمہیں حق بتائے گی کہ حق کس طرف ہے اور صراط مستقیم کس طرف ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کے انتقال کے بعد آپ نے صرف اس مسند کو جمع کیا تھا, لیکن اس کو مرتب کر نہ سکے, اس کو گویا کہ ترتیب کے ساتھ ڈال نہ سکے. آپ کا انتقال ہو گیا, آپ کے انتقال کے بعد آپ کے بیٹے اور آپ کے پوتوں نے اس کو مرتب کیا اور مسند امام احمد کے نام سے پہلی دفعہ سن 260 ہجری میں اس کو شائع کیا. اور آج الحمدللہ 1000 سال سے زیادہ کرتا ہو گیا ہے مسند امام احمد بن حنبل احادیث زیور طبع کی صورت میں اور ہر مسلمان کی لائبریری میں اور اس کی تحقیق کے درمیان شامل ہے. میں نے پہلے عرض کیا حضرت امام احمد بن حنبل کو اللہ رب العزت نے بڑا عظیم حافظہ عطا فرمایا تھا, 12 لاکھ حدیثیں صحیح آپ کو یاد تھی, 12 لاکھ حدیثیں سند کے اعتبار سے. ایک سوال کا جواب دے کے درس ختم کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں 12 لاکھ حدیثیں کیسے یاد ہو سکتی ہیں, کیونکہ حدیث کی کل تعداد تو 4500 ہے. حدیث کی کل تعداد 4500 ہے, جس میں تقریباً 3500 احکام سے تعلق رکھتی ہے, باقی فضائل اور تمام واقعات سے. اب یہ 12 لاکھ حدیثیں کس طرح بن گئی؟ یہ اکثر وہ شعبدے باز اور پانی کے بلبلے علم رکھنے والے منکر حدیث کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے امام بخاری کو 1 لاکھ حدیث یاد ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام احمد کو 12 لاکھ حدیث یاد ہے. اگر 12 لاکھ حدیث کو ہم جمع کریں اور سرکار کی 63 سالہ زندگی میں 23 سالہ تبلیغی زندگی کی نکالے اور اس کے ایک ایک منٹ کا بھی شمار کریں جس میں سرکار کے آرام کے مقام کو نکال دے، سرکار کی نماز کے وقت کو نکال دے، تو اس میں اتنی تو حدیثیں بنتی نہیں ہے جتنی حدیثیں تم نے بنا رکھی ہے۔ یہ صرف دھوکا ہے، یہ دھوکا ہے، یہ چرب زبانی ہے، یہ لفاظی ہے، یہ ایک مداری کا ترک گویا کہ ایک کرتب ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ دراصل یا تو یہ خود سمجھے نہیں فن حدیث کو، دراصل یہ خود علم حدیث کو سمجھے نہیں، یا پھر تجاول عارفانہ ہے، سمجھنے کے باوجود لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب حدیث کی تعداد کا یہ ہے، بس میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ابھی دیکھیں کتنا بڑا یہ مجمع ہے، اس میں کم سے کم 100 سے زیادہ افراد بیٹھیں گے۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، انما الاعمال بالنیات، آپ سب نے سن لیا، حدیث تو ایک تھی نا، لیکن آپ 100 بندوں نے سن لیا، اب 100 آپ اپنے بھائیوں کو سنائیں گے، تو ابھی ایک حدیث 100 حدیث ہوگی۔ تو اعتبار سند سے ہوتا ہے، نہ کہ متن سے۔ متن کا اعتبار نہیں ہوتا، اعتبار سند کا ہوتا ہے۔ متن کے حوالے سے 4.5 حدیثیں ہیں، لیکن سند کے اعتبار سے جتنے افراد بدلیں گے، تو افراد بدلنے سے کہا جائے گا حدیثوں کی تعداد بدل رہی ہے، تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ تو جہاں پر یہ کہا گیا کہ امام احمد بن حنبل کو 12 لاکھ حدیث یاد ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، ایک حدیث حضرت وہی حدیث وہی متن، مثلا انما الاعمال بالنیات، اس کے راوی حضرت فاروق اعظم ہے، اسی کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہے، اسی کے راوی ایک اور شخص بھی ہے، اسی کے راوی ایک اور بھی شخص ہے۔ تو اسی طرح یہ ایک ہی حدیث تعداد سے بڑھتی چلی جائے گی۔ تو امام احمد بن حنبل کو 12 لاکھ حدیث اس اعتبار سے یاد تھی کہ آپ کو نبی پاک کا ہر قول، ایک ایک قول کئی کئی اماموں سے آپ تک پہنچا تھا، اور آپ نے ہر امام کے نام کو، اس کے نسب کو، اس کے معاملات کو یاد رکھا تھا۔ تو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کو 12 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، اور یقیناً اس کو سوچ کر انسان کا ذہن حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک متن میں بھی کم سے کم 5 راوی ہوتے ہیں، اور امام احمد کا اگر 241 کا دور ہے تو کم سے کم 4 راوی تو بنتے ہیں، 4 واسطوں سے تو سرکار کے پاس وہ حدیث پہنچے گی۔ اب خالی 4 واسطوں سے امام کو وہ حدیث نہیں پہنچ رہی، جو ایک حدیث انما الاعمال بالنیات اس کو 4 اماموں نے بیان کیا، لیکن اب یہ 2 کیسے بنے گی جب 4 اور اس کے مقابلے میں آ جائیں گے۔ تو اسی طرح امام کو جو 12 لاکھ حدیث یاد ہے، ذرا سوچیے گا یہ اللہ رب العزت نے آپ کو کیسا بڑا مقام عطا فرمایا تھا کہ یہ 12 لاکھ حدیثیں دراصل 12 لاکھ آدمیوں کا شجرہ نسب، ان کی کنیت، ان کے استاد، ان کے تلامذات، ان کا شہر، ان کی ولادت کا سن، ان کی وفات کا سن، ان کی پیدائش کا سن، اور ان کے تعلیم حاصل کرنے کا سن، اور ساتھ میں جو حدیث کا متن ہے اس کی گہرائی۔ تو اس کو سن کر بندہ انگوش بدندہ ہو جاتا ہے کہ واقعی میں اللہ رب العزت نے، اب امام احمد کو یہ حافظہ نہیں ملے گا تو کس کو ملے گا، جس نے خدا کے دین کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، میں مبارک شریف کتنی برکات جس نے پائی ہے، الحمدللہ یہ کرامات آپ کو نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی۔ اس لیے امام بخاری اور امام ابو داؤد اور حضرت امام مسلم جیسی عظیم شخصیات حضرت امام احمد بن حنبل کے قدموں میں رہی، اور آپ کا وصال شریف 141 ہجری کے اندر بغداد کے اندر ہوا، اور آپ کا مزار شریف غائب ہے، اب اس کی صحیح کوئی تاریخ نہیں، کوئی کہتا یہ مزار ہے، کوئی کہتا وہ مزار۔ مجھے امام صاحب کی ذات سے بہت انسیت ہے، بڑی عقیدت ہے، انہوں نے دین کے لیے بڑا کام کیا۔ میں جتنے دن بغداد میں رہا، کتابوں کو لے کر ہم نے بہت تلاش کیا، لیکن آپ کا مزار، اللہ اکبر، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ میرا امام کہتا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ آج میں مروں تو میں وصیت کروں گا کہ میرے مرنے کے ساتھ ایک قدبہ میری قبر پر لگایا جائے جس میں میرے نام کے القابات لکھے جائیں کہ میں کون تھا، میں نے زندگی کہاں گزاری۔ اپنے بیٹے سے وصیت کروں گا، مارکیٹ میں سب سے مہنگا سنگ مرمر میری قبر پر لگانا، اور سائڈ میں کوئی قبر نہ بن جائے جس سے میری توہین بنے۔ ایک فرش تعمیر کرنا، ایک گنبد بھی بنا دینا، چادریں برابر چڑھ رہی ہو، تمام معاملات ہو رہے ہو، اللہ اکبر، لیکن وقت کا یہ امام آج ان کی قبر ہی بتانی۔ انہوں نے قبر کو بچانے کے لیے کام نہیں کیا، انہوں نے دین کو بچانے کے لیے کام کیا۔ آج قبر تو نہیں، لیکن ہر مسلمان کے دل میں امام احمد موجود ہے، ہر مسلمان کے دل میں امام احمد موجود ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور یہ تاریخ کا جو ایک مختصر سا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اللہ رب العزت جو عبرت والی بات ہے اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو نصیحت کی بات ہے اس نصیحت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور دعا کیجئے یہ بزرگان دین امام شافعی علیہ رحمت، حضرت حسن بصری، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، اور حضرت امام احمد بن حنبل، ان جن القدر ائمہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، جن کے پاس علم بھی تھا تو علم ایسا تھا جس پر عمل تھا، جس پر انہوں نے فوقیت دی، اپنی شہرت کو انہوں نے تحت رکھا، اپنے معاملات کو تحت رکھا،
سرکار کے دین کو فوقیت پر رکھا. آج ہم نے اپنے دین کو پگڑی کو دین سمجھ لیا ہے, شیروانی کو جھبے کو دین سمجھ لیا ہے. اگر کوئی دین کے خلاف بات ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں جھبے پر داغ نہ آ جائے, دین پر بھلے آ جائے. اس لیے آج ہم اسفلی کی طرف جا رہے ہیں, گہرائی کی طرف جا رہے ہیں. ذلیل ذلت پر ذلت ہو رہی ہے, لیکن ان ائمہ نے پگڑیوں کا, مدرسوں کا, اپنے وجود کا, اپنے نام کا خیال نہیں کیا, سرکار کے دین کا خیال کیا. اس وقت تو لوگوں نے سمجھا کہ امام نے ایسا کیوں کیا, وہ ایسا نہ کرتے تو آج یہ دین ہم تک کیسے پہنچتا. آج الحمدللہ اماموں نے قربانیاں پیش کی ہیں, جن کی وجہ سے آج ایک غیرت مند شخص, ایک مدبر مسلمان ان کا نام فخر سے لیتا ہے کہ میں امام احمد بن حنبل کا ماننے والا ہوں, میں امام شافعی کا ماننے والا ہوں, میں امام اعظم کا ماننے والا ہوں, میں امام مالک کا ماننے والا ہوں. دعا کیجیے اس نسبت پر اللہ ہمیں قائم رکھے. مسلم شریف کی حدیث سناتے ہوئے چلوں آپ کے سامنے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جنتی جنت میں چلے جائیں گے, دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے. بعض لوگ پل صراط سے گر کر جہنم میں جل رہے ہوں گے, کچھ جنتی جنت میں بیٹھے ہوں گے, انہیں پتا چلے گا ہم سے محبت کرنے والا جہنم میں گر گیا ہے, وہ سجدے میں چلے جائیں گے. مسلم شریف کتاب الایمان, رب کریم کہے گا جنتیوں سر اٹھاؤ سجدے سے, تمہارے سجدوں کی اہمیت میری بارگاہ میں بہت ہے. وہ کہیں گے مولا جب تک سر نہیں اٹھائیں گے جب تک وہ ہم سے پیار کرنے والا جنت میں نہ آ جائے. اللہ فرمائے گا جاؤ جسے تم جانتے تھے یا جو تم سے پیار کرتا تھا, جاؤ اسے پل صراط سے جو گر گیا ہے اس سے نکال کر لے آؤ. تو شاید میرے جیسا بدکار بھی ان اماموں کی محبت کے صدقے جنت ہمارا مصداق بن جائے گی. دعا کیجیے اللہ رب العزت اخلاص للہیت کے ساتھ ان بزرگوں کا ذکر کرنے کی, سننے کی, دوسرے مسلمانوں کو اخلاص للہیت اور دین پر فخر کرتے ہوئے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.